سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. علم ایک نور ہے جو انسان کے سینے کو روشن کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلم نور. اس لیے دین اسلام نے علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا. چنانچہ جب وحی اتری تو وحی کا پہلا لفظ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا وہ تھا اقرا، اور اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ. اب جس امت کو پروردگار کی طرف سے پہلا لفظ ہی یہ ملا ہو اقرا پڑھ، تو اس امت کے لیے پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے. اس لیے جو انسان جاہل ہوتا ہے وہ حقیقت میں جانوروں والی زندگی گزارتا ہے. اولئک کل انعام بل ہم اضل اولئک ہم غافلون. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں کوئی بھی اہل علم نہ ہو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربا ہے. اور علم حاصل کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں کہ لڑکپن میں کرو جوانی میں کرو، نہیں. ارشاد فرمایا اطلب العلم من المهد الى اللحد، تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر اپنی قبر میں جانے تک. تو مومن پوری زندگی طالب علم بن کر رہتا ہے. کتنے محدثین ایسے تھے کہ جن کی زندگیاں بدلیں اور وہ 60 سال سے زیادہ عمر کے ہو چکے تھے، اس عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر اپنے وقت کے بڑے محدث بن گئے. علم حاصل کرنا اور اس کے لیے محنت قربانی کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا من کان فی طلب العلم کان فی جنت فی طلب، جو انسان علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے. اتنا مقام ہے طالب علم کا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت کے فرشتے حصول برکت کے لیے اکرام کے طور پر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. علم حاصل کر کے انسان اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. اس لیے جو طالب علم ہو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جاگنے پر تو اجر دیتے ہی ہیں، اگر وہ سو بھی جائے اس کی نیند پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہے. علم میراث ہے انبیاء کرام کی. وہ دنیا کی چیزیں چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو جو آدمی علم حاصل کرے وہ انبیاء کرام کا وارث ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں. لہذا دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اور اس کی چنی ہوئی بندیاں ہیں. یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، جسے چاہا اس کو عطا کیا ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ کسی بندے کو حصول علم دین کے لیے چن لیا جائے. اس لیے کہ اس علم کی نسبت ہے انبیاء کرام کے ساتھ. علم کا ماخذ اللہ کا قرآن، نبی اسلام کا فرمان. جتنا بھی علم انسانیت کو ملا اللہ رب العزت نے دیا. اس لیے نبی اسلام بھی دعا مانگتے تھے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما دیجئے. تو علم دینے والا پروردگار ہے اور اس کی کتاب وہ علم کا سرچشمہ ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان اس کتاب کی آگے تفصیل ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ. نبی علیہ السلام نے اس علم کو کھول کھول کر بیان کیا. تو کتاب اور سنت، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہے. انسان پڑھے اور اس کو اپنائے، شوق سے پڑھے. حتیٰ کہ کسی نے علم کا ایک باب سیکھا تو ایک باب سیکھنے پر اس کو 1000 رکعت نفل ادا کرنے والے سے زیادہ اجر عطا کر دیا جاتا ہے. اس کی اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں علم کی کتنی اہمیت ہے. تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے ذمہ دو کام ہوتے ہیں، ایک تو اس علم پر عمل کرنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا. یہ چیز کہلاتی ہے کتاب کی حفاظت کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. ربانیون، رب والے، جن کو ہم آج کے دور میں اللہ والے کہتے ہیں. قرآنی لفظ ان کے لیے ربانیون کا استعمال ہوا. احبار حبر کی جمع، علماء. تو اولیاء اور علماء، ان کا منصب زندگی کیا ہے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، انہوں نے اللہ تعالی کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے. اور حفاظت کس طرح؟ کہ اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. ذرہ برابر بھی اس کی تعلیمات سے ادھر ادھر نہیں ہونا. اتنی پابندی کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو فاستقم کما امرت ومن تاب معك. اے محبوب، آپ اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، آپ اس کے اوپر تکلے کی طرح سیدھے ہو کے چلتے رہیے. تو یہ کتاب کی حفاظت کہلاتی ہے. فقط الفاظ سے اور بات سے حفاظت نہیں ہوتی، عمل کے ذریعے سے حفاظت ہوتی. تو دین محفوظ ہو جاتا ہے زندگیوں میں. تو یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پلوں کے اوپر جو پولیس والے ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، انہوں نے چوکیاں بنائی ہوتی ہیں، یہ اس کے محافظ ہوتے ہیں. جو کام کرنے والے لوگ نگران ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اپنی ڈیرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح علماء نے قرآن مجید کی ہر ہر آیت کے اوپر ڈیرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ان کا فرض منصب ہے، اس کو وہ عملی جامہ بھی پہناتے ہیں، اپنے دلوں میں بھی محفوظ کرتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے بھی محفوظ کرتے ہیں. گویا ان کی زندگی کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہوتی ہے. یہ تمسک بالکتاب و سنت کہلاتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ ایک قافلہ ہے جس کے اول دستہ، ہراول دستہ، وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے. یہ وہ ہستیاں تھیں، مقدس ہستیاں، پاک ہستیاں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس خاص مقصد کے لیے بھیجی گئی، اور انہوں نے اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا. اور اس دین پہنچانے میں ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑی. چنانچہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب، ای الناس اشد بلا، انسانوں میں سب سے زیادہ کن پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں؟ فرمایا الانبیاء، انبیاء پر. ثم الامثل فالامثل، پھر جس کی زندگی انبیاء کے مشابہ تھی ان پر، اور جو ان کے مشابہ تھی پھر ان پر ہی. انبیاء کرام نے اس دنیا میں بڑی قربانی، حیران ہوتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام اکیلے ہیں اور پوری کی پوری قوم دوسری طرف ہے. اب یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ پوری قوم ایک طرف ہو. اب وہ کتنا اخلاقی پریشر ڈالتے ہیں، کس حد تک انسان کو مجبور کرتے ہیں اپنی بات ماننے پر. مگر یہ لوگ استقامت، پہاڑ تھے، جبال تھے استقامت کے، یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. مذاق کرتے تھے کفار، مذاق کرتے تھے. اور یہ کوئی سال دو سال کی بات نہیں، کم و بیش 1000 سال، 950 سال ان لوگوں میں رہ کر ان کو دین کی طرف بلایا جو بات سننا گوارا نہیں کرتے. آج جہاں لوگ ہماری بات نہ سنیں تو ہمارے لیے ان کے ساتھ ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ انہوں نے 950 سال کیسے گزارے. چھوٹی قربانی نہیں، یہ بہت بڑی قربانی. حتیٰ کہ وہ کافر ایسے کہ انہیں محسوس ہوا سیدنا نوح علیہ السلام کو کہ یہ تو کیا، ان کی لگتا ہے اولاد بھی اس پیغام کو قبول نہیں کرے گی. ولا یلد الا فاجرا کفارا، اتنی بھی توقع نہیں تھی ان سے، لیکن پھر اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، پوری قوم ایک طرف ہے. یا شعیب، بار بار کہتے تھے ہم جو کر رہے ہیں بس اسی کی تصدیق کرو، ورنہ ہم تمہارا جینا تنگ کر دیں گے. کہتے ہیں نا، کافیہ تنگ کر دیں گے. مگر یہ انبیاء کرام اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ڈٹے رہے. ایسی بھی قربانیاں آئیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. حدیث پاک میں آتا ہے بعض انبیاء کرام وہ بھی آئے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا. بنی اسرائیل کے 10,000 انبیاء کرام کو شہید کیا گیا. ویقتلون الانبیاء بغیر حق, انبیاء کو شہید کر دیتے تھے اور یہ انبیاء اپنی جانیں دے دیتے تھے اللہ کے لیے. اب دیکھیے نا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں اور دوسری طرف فرعون کی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہے, پورے نظام کے ساتھ ان کو ٹکرانا پڑا. کتنی استقامت چاہیے اس کے لیے, مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا. نبی علیہ السلام کو اس دین پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی ہم تو شاید اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. نبی علیہ السلام کے چچا کو انہوں نے, سرداران قریش نے مجبور کر دیا کہ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے اس کام سے. انہوں نے بلا کے کہا کہ بھتیجے, یہ کفار کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سردار بننے کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں, مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم مل کر اتنا مال دیتے ہیں کہ جو آپ کی تمنا سے بھی زیادہ, اور اگر آپ کو کسی خوبصورت عورت کی ضرورت ہے تو مکہ کی جس لڑکی پر آپ نشاندہی کر دیں ہم اسی کو تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے معبودوں کے خلاف نہ کہو. اور پھر چچا نے یہ بھی کہا کہ بھتیجے, میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں. اب ایسے وقت میں اللہ کے محبوب نے کیا جواب دیا کہ چچا, اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے کے اوپر چاند بھی رکھ دیں تو جو پیغام میں لے کر دنیا میں آیا ہوں اس کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کوئی معمولی بات نہیں تھی. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کہے تھے نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کہ میرے دوارِ گرامی پر اتنی مصیبتیں آئیں, اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑ جاتی تو دن بھی کالی رات میں تبدیل ہو جاتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب نماز پڑھ لیں, کفار نے دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا بھی اونٹ کی اوجڑی لاؤ. اونٹ کی اوجڑی لا کر اللہ رب العزت کے محبوب پر ڈال دی جبکہ آپ سجدے کی حالت میں تھے. ذرا امیجن کیجئے نا کہ اونٹ کی اوجڑی ہوتی کتنی بڑی ہے کہ بندہ اس کا وزن اٹھا بھی نہیں سکتا اکیلا, اور وہ گند سے بھری ہوئی, تو سجدے میں تو دم ہی گھٹتا نظر آتا ہے. اتنا وزن تھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب سجدے سے اوپر نہ اٹھ سکے, اسی حالت میں رہے. کتنی دیر گزر گئی اللہ جانتا ہے. بالآخر کسی نے بتایا تو پھر لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اس اوجڑی کو ہٹایا تو اللہ تعالی کے محبوب پھر سجدے سے اوپر. ایک دفعہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لے جا رہے ہیں, چند نوجوانوں نے دیکھ لیا. کتاب میں لکھا ہے کہ ان نوجوانوں نے گھیرا کر لیا, کہنے لگے اچھا آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں, ہمارے باپ دادا کے دین کے اندر جو ہے وہ غلطیاں نکالتے ہیں. انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی بپا کیا, الامان والحفیظ, کسی نے آپ کا جبہ مبارک کھینچا, کسی نے امامہ مبارک کھینچا, کسی نے منہ مبارک کو کھینچا, حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ ان کمینوں میں سے ایک کمینے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک دیا, دوسرے نے, تیسرے نے, پھر ایک نے مٹی اٹھا کے چہرے اقدس پر ڈالی. منہ مبارک بکھرے ہیں, کپڑے پھٹے ہیں، اللہ کے محبوب اس وقت اکیلے ہیں. ان لوگوں نے اتنا ستایا اور پھر کہنے لگے اچھا آئندہ اور بھی زیادہ ہم آپ کو جو ہے وہ ستائیں گے اگر آپ نے ایسا بات کہی. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو کسی نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی تھی ان کو بتایا. وہ پانی کا پیالہ لے کر آئیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے محبوب نے اپنے چہرے انور کو دھویا تو اس کو دیکھ کر سیدہ زینب اللہ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام نے روتے دیکھا تو فرمایا میری بیٹی رو نہیں، جو پیغام تیرا باپ لے کر آیا ہے ایک وقت آئے گا ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے. ایسی قربانیاں دینی پڑی. شیب ابی طالب میں 2 سال جو رہنا پڑا، کبھی اس کے حالات پڑھ کے دیکھیے. ایک بستی میں سے ایک خاندان کے لوگوں کو پہاڑ کے اندر دھکیل دیا جائے، ان سے بولنے والا کوئی نہیں، لین دین کرنے والا کوئی نہیں، نہ ان کو کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں، نہ کچھ اور مل رہا ہے، بچے بلکتے ہیں اور ان کو دودھ تک بھی نصیب نہیں ہوتا. کتنی قربانیاں دینی پڑی. یہ کس لیے قربانیاں دی؟ اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ تعالی کے دین کے. تو یہ ایک قافلہ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا ہراول دستہ، اس کی پہلی جماعت صادقون، اس کے کون ہیں؟ انبیاء کرام. اور انبیاء کرام کے بعد پھر ان کے صحبت یافتہ جتنے بھی لوگ تھے صحابہ کرام، پھر اس کے بعد ان کے صحبت یافتہ، اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ دین پر چلنے والے اور کچھ دین کا انکار کرنے والے. یہ حق اور باطل کا معاملہ چل رہا ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے. حق والوں کو حق پر جمے رہنے میں بڑی مشکلات کا سامنا، باطل ہر وقت برسر پیکار ہے حق کے ساتھ. چنانچہ آپ اس گرد دیکھیں آپ کو ہر طرف معصیت کا سامان نظر آئے گا، الا ماشاء اللہ، غفلت نظر آئے گی، ظلمت نظر آئے گی. جو رسم و رواج کا پابند ہے وہ ٹھاٹ کی زندگی گزارتا نظر آتا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے پردہ ملنے والے، محفلیں اٹینڈ کرنے والے، وہ بڑے خوش نظر آتے ہیں. اور دوسری طرف وہ دیندار لوگ ہیں جو شریعت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں، قدم قدم پہ مشکلات ہیں. آپ حیران ہوگے، ایک نوجوان نے چہرے پہ سنت سجائی تو ماں نے اسے خط لکھا کہ جلدی سے تم اپنی داڑھی کٹواؤ اور اصلی شکل میں واپس آؤ. یہ کلمہ گو ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو یہ خط لکھا. چند دن پہلے کی بات ہے کہ بیٹا اپنی والدہ والدین کے ساتھ عمرہ کرنے گیا تو ماں اسے کہنے لگی کہ میں بیت اللہ شریف کو دیکھ کر پہلی دعا مانگوں گی کہ تو پگڑی باندھنا چھوڑ دے. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس وقت دین پر عمل کرنے والوں کے لیے کتنی مشکلات ہیں. پہلی مشکل اپنا نفس، کہ انسان کا نفس ہی ہر وقت اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، یہ مستقل دشمن ہے ہمارا. اور دوسرا شیطان، کہ وہ بھی ہمیں برائی کی طرف ہر وقت کھینچتا رہتا ہے. اور اگر ان 2 سے کسی وقت نجات ملتی ہے تو تیسرے برے انسان، کوئی رشتہ دار بن کے آتا ہے، کوئی قریب بن کے آتا ہے، وہ بھی شیطان کے ایجنٹ بن کے آتے ہیں. جو بچے دین پڑھنا چاہتے ہیں تو کئی جگہوں پر ماں باپ پڑھنے نہیں دیتے، اور کئی جگہوں پہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ دین پڑھیں تو بچے نام نہیں سننا چاہتے. بچیاں دین پڑھنا چاہتی ہیں مگر ان کو ماں باپ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی. مشکلات ہی مشکلات ہیں اس راستے میں، یہ آزمائش ہے اور یہ شروع سے ہوتا آیا ہے. ہم اگر جا کر کوئی تربوز خریدیں تو ہم بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا. تو ہم اگر خربوز اور تربوز کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ایمان کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا. اس لیے ارشاد فرمایا احسب الناس، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکو، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اگر انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ولقد فتن الذین من قبلہم، تحقیق ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا، فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. ثقیلہ کا صیغہ، تاکید کا آخری درجہ، ہم ضرور بالضرور سچے اور جھوٹے میں نکھار کر کے رہیں گے. ہم دیکھیں گے سچا کون ہے اور کون نہیں، سب کو تولیں گے، سب کو آزمائیں گے. اور اس لیے پہلی امتوں کو بھی آزمایا، ایسے ایسے حالات ان پر آئے. قرآن مجید کی گواہی، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متا نصر، اتنی آزمائشیں آئیں، مستم الباسا وزرا وزلزلو، تنگ دستی، پریشانیاں، آزمائشیں اتنی آئی، وزلزلو، اور ان کو جھنجھوڑا گیا اتنا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متا نصر اللہ، حتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو بھی ایمان لانے والے ساتھی تھے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. اس موقع پر پہنچ کر اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، جان لو اللہ رب العزت کی مدد قریب ہے. آزمایا جاتا ہے، صحابہ کرام کو آزمایا گیا، اور صحابہ کرام کی آزمائش پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ، چونکہ درجہ بہت زیادہ تھا، آزمائش بھی بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے، صحابہ نے کفار کو دیکھا، اتنی بڑی جماعت ان کی اور یہ تھوڑے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زاغت الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، کلیجے حلق میں آ کے اٹکنے لگے، باہر نکلنے لگے. وتظنون باللہ ظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. دیکھا، پہلی امتوں کے لیے وزلزلوا کا ایک لفظ استعمال ہوا، اور اس امت کے صحابہ کرام کے لیے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ پر کتنی بڑی آزمائش آئی ہے. چھوٹی بات نہیں تھی، اتنی قربانیاں دینی پڑی، ہم تو پڑھے تو حیران رہ جاتے ہیں. اسلام میں یہی قربانیاں نہیں ہیں کہ بلال نانو کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، چٹان اوپر رکھی گئی، وہ تو اس کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ پر اتنے زخم لگائے گئے کہ ان کی چربی اور خون سے آگ بجھا کرتی تھی. صحابہ کرام ایک مرتبہ جہاد کے لیے گئے، فرماتے ہیں کہ پورے دن میں ہمیں ایک کھجور کھانے کو ملا کرتی تھی. سفر بھی کر رہے ہیں، جا بھی جہاد کے لیے رہے ہیں، اور پورے دن میں کھانے کے لیے ایک کھجور. اور فرمایا جب انہوں نے یہ بات کہی تو بیٹے نے پوچھا ابو سارے دن میں ایک کھجور؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹے، اس کھجور کی قدر و قیمت کا اس دن اندازہ ہوا جب وہ کھجور بھی ملنی بند ہو گئی. اب سعودی عرب کی گرمی اور اس شدت میں اگر آپ سفر کریں اور ایک دن بھی کچھ نہ ملے کھانے کو تو دوسرے دن کیا حالت ہے؟ پھر اس دن بھی نہ ملے تو تیسرے دن کیا ہوتا ہے؟ اور یہ تو چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن اس حالت میں گزرے. فرماتے ہیں کہ راستے میں پانی بھی ختم ہو گیا اور قریب چشمہ بھی نہیں تھا، اتنے پیاسے کہ بعض صحابہ نے جانوروں کو ذبح کیا اور ان کی آنتوں کو اپنے منہ میں ڈال کر منہ کی خشکی کو دور کیا. اب بتاؤ جانور کی آنت کے ساتھ کتنی نمی ہوتی ہے، کتنا پانی ہوتا ہے، منہ زیادہ خشک تھے تو جانور کی آنت منہ میں لے کر اپنے منہ کی خشکی کو کم کیا. تو امیر لشکر نے حکم دیا کہ سواری کے جانوروں کو ذبح کرنا منع ہے، وہ بھی ختم ہو. اس حال میں یہ لوگ جا رہے ہیں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے. اتنی قربانیاں، ہم تو آج کے اس دور میں بیٹھ کر اس کا تصور نہیں کر سکتے. کس لیے تھیں یہ قربانیاں؟ اللہ کے دین کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. سبحان اللہ، کیا عظیم لوگ تھے. اور یہ دستور ہے بھائی کہ دنیا میں دین کی حفاظت کرنے والوں پر پھر آزمائشیں تو آتی ہیں. الذين يمسكون بالكتاب، جو لوگ کتاب کو تھامے رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہاتھوں میں پکڑ لیجئے، اس کا مطلب تھا کہ اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھال لیجئے، ذرا بھی اس سے ادھر ادھر انحراف نہ فرمائیے. یہ ہے تمسک بالکتاب. تو یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، صحابہ میں نہیں صحابیات نے بھی نہیں. چنانچہ دین اسلام میں بی بی سمیہ سب سے پہلی وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دی، جانیں دینی پڑ گئی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ راستہ ہے ہی قربانیوں کا راستہ. حفاظت کتاب آسان کام نہیں ہے، کہیں خواہشات کی قربانی، کہیں اپنی ضروریات کی قربانی، اور کہیں اپنی جان کی قربانی. ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ابھی ہمارے یہاں پڑھنے والی جو طالبات ہیں اپنے گھروں کے عیش و آرام کو چھوڑ کر جامعات میں آ کر رہتی ہیں، قربانی، خواہشات کی قربانی. ایک طرف ان کو دل للچا رہا ہوتا ہے کالج میں پڑھتے یونیورسٹی میں پڑھتے، جو وہاں کے ماحول کی آسانی ہے وہ جامعات میں تو نہیں ہوتی، تو قربانی دینی پڑتی ہے. ضروریات کی قربانی، آج کے دور میں جو عالم بنتا ہے محدود وسائل ہوتے ہیں، تو شیطان آ کر سمجھاتا ہے کتنا اچھا ہوتا تم بیٹے کو بھی کمپیوٹر پڑھاتے اور بزنس مینجمنٹ پڑھاتے اور تمہاری بھی کار ہوتی، کوٹھی ہوتی، فلاں ہوتا. ضروریات کی قربانی. کئی مطلب آپ 20-20 سال حدیث پڑھاتے ہیں اپنا ذاتی مقام بھی نہیں ہوتا، قربانیاں دینی پڑتی. یہ دوسروں کو نظر آئیں یا نہ آئیں، جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے اس ملک میں جب سے آزادی ملی دین کی حفاظت علماء نے کی. اگر یہ حضرات چٹائیوں پر بیٹھنا گوارا نہ کرتے تو آج دین بھی ہمیں نہ ملتا. انہوں نے معمولی ضروریات پر اپنی زندگی کو گزارا اور ایک وقت ایسا تھا کہ جو مسجد میں عالم ہوتا تھا بس اسی کا بیٹا ہی عالم بنتا تھا، اور کوئی نہیں بنتا تھا. فرنگی نے اتنا دین سے دور کر دیا تھا ذہن کو. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنا عرصہ پھر علماء نے محنت کی، جماعتوں نے محنت کی، مشائخ نے محنت کی، اب ماحول بنا کہ دنیا دار لوگ بھی اپنی اولادوں کو دین پڑھانے لگے. مگر ایک وقت ایسا تھا بس پیش امام کا بیٹا ہی پھر حافظ بنتا تھا یا قاری بنتا تھا، دوسرے کا بیٹا نہیں بنتا تھا. تو دین بچایا ان علماء نے. کیوں؟ ان کے ذمے تھا حفاظت کتاب. اگر یہ علماء بھی وقت کے حکام کے ساتھ مل جاتے، ان سے بڑی بڑی تنخواہیں وصول کر لیتے اور اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزارتے تو دین کی شکل کیا بن چکی ہوتی. تو انہوں نے حفاظت کتاب کا جو منصب تھا وہ پورا کر دکھایا. قربانیاں دیں اس کے لیے، ہر دور اور ہر زمانے میں یہ قربانیاں دینی پڑتی. اس لیے اس دنیا کو دار المحن، امتحان گاہ کہا گیا، کہ یہ تھوڑے دن کی قربانی ہے جس پر ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات انسان کو ملیں. تو اس لیے طلباء اور طالبات کو اپنے دل میں یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے، ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر انبیاء کرام چلے، جس پر اولیاء کرام چلے، ہم اسی راستے کے راہی ہیں، ہم اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ہم جو یہ قربانیاں دے رہے ہیں خواہشات کی، ضروریات کی، ہم اللہ کے دین کے لیے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کیا ہے ہم نے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ چاہو لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں. اس راستے میں جیت بھی گئے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر پہلے موت آ گئی تو پھر بھی انسان کو شکست نہیں، پھر بھی کامیاب ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. دیکھا، تو یہ تو قربانیوں کا راستہ ہے. اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے اور اسی کے اوپر خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ چند دن کی زندگی کی یہ قربانیاں ہیں، اور پھر آخرت کے درجات اللہ کی طرف سے انہی لوگوں کے لیے. قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. کیسی کیسی قربانیاں دی، ہم تو سوچ کے حیران ہوں. ہمارے اکابر نے اللہ اکبر کبیرہ، الذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، تم نے زندگی تباہ کر دی، تم نے یہ کیا کر لیا، مگر وہ لوگ ڈٹے رہتے ہیں، کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، کوئی 18 سال کے قریب اس کی عمر تھی، دیکھنے میں بہت خوبصورت نوجوان تھا، اتنا پر نور چہرہ کہ ایک دفعہ دیکھ کر بندہ دوسری مرتبہ مجبور ہو کے پھر دیکھتا تھا. ایسا نرم و نازک بدن اس کا، وقت شہزادہ تھا. اس کے سامنے دنیا کی تمام رنگینیاں موجود تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آخرت کا غم ڈال دیا. وہ محل میں رہتا تھا مگر محل کی زندگی سے اسے کوئی واسطہ نہیں تھا. درویشوں کی زندگی، محل میں رہتے ہوئے وہ تقوی طہارت کی زندگی گزارتا، اس کی راتیں عبادت میں گزرتی. حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اپنی جوانی کے تقاضے پورے کر سکتا تھا، بہتر سے بہترین لباس پہن سکتا تھا، مگر اس نے اللہ رب العزت کے قرب کے راستے کو اختیار کیا، چنانچہ وہ سادہ لباس پہنتا اور دسترخوان پر جب اتنی نعمتیں ہوتی تو وہ خشک روٹی کو پانی سے کھا کے اٹھ جاتا تھا. درویش محل کے اندر پرورش پا رہا ہے، غفلت کے ماحول میں اللہ کا ایک ولی پروان چڑھ رہا ہے. 18 سال عمر ہو گئی. اب جب عام لوگ اسے دیکھتے تو وہ بادشاہ کو بڑا اعتراض کرتے کہ جی آپ بچے کو سمجھائیں، یہ تو آپ کا بیٹا ہی نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں اس کو کہ محل میں کیسے رہنا ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں. ایک دن بادشاہ کو اس کے دوستوں نے زیادہ ہی جو ہے وہ پریشر دیا تو ہر رشید نے اس کو بلا کر ڈانٹا، یہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے، تم شہزادے ہو اور تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ کوئی فقیر ہو، مانگنے والے ہو، تمہاری وجہ سے مجھے لوگوں کے درمیان ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے. جب اس نے یہ الفاظ کہے نا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ذلت اٹھانی پڑتی ہے، تو بیٹے نے آگے کہا کہ ابا جان اگر میری وجہ سے آپ کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیجیے، میں کہیں جاؤں گا، علم حاصل کروں گا اور اس پر اپنی زندگی گزاروں گا. باپ غصے میں تھا، اس نے کہا بے شک چلے جاؤ. جب باپ نے کہا چلے جاؤ تو بچہ تو فوراً تیار ہو گیا جانے کے لیے. اب ہارون رشید نے بہانے سے بیوی کو بلوا کر کہا کہ یہ بیٹا تمہیں مارا جا رہا ہے، تو ماں نے بھی روکنے کی کوشش کی مگر بیٹے نے کہہ دیا مجھے ابو سے اجازت مل گئی، اب میں جا رہا ہوں. جب ماں نے بھی دیکھا سیریس ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی مامتا عجیب نعمت ہوتی ہے، تو اس ماں نے اس کو ایک قرآن مجید دے دیا، بیٹا تم یہ ساتھ لے جاؤ، جب اسے پڑھو گے تو تمہیں تمہاری اماں یاد آیا گی. اور ایک انگوٹھی بھی دے دی کہ اگر ضرورت پڑے تو اس کو بیچ کے تم ضرورت کے استعمال میں لانا. اس نے وہ دونوں چیزیں لے لی اور وہ چل پڑا. وہاں سے وہ کہاں گیا؟ ایک ایسے شہر میں جہاں علماء تھے، علماء کا شہر کہلاتا تھا. یہ نیکوں کی اس بستی میں پہنچا، اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، بلکہ میں جا کر مسجد میں اعتکاف کروں گا، نفلی اعتکاف، اور روزانہ استاد کے پاس علم پڑھنے جاؤں گا. ہفتے میں ایک دن جو چھٹی ہوتی ہے، استاد چھٹی کرتے ہیں، اس ایک دن میں میں مزدوری کر لوں گا اور اتنا کچھ کما لوں گا کہ 6 دن کے لیے مجھے 6 روٹیاں مل جائیں اور 24 گھنٹے میں 1 روٹی کھا کے میں گزارا کر لوں گا. اس نے یہ پلاننگ کی. اب یہ پلاننگ کر کے اس میں ترتیب سے زندگی گزارنی شروع کر. بنو عامر کے ایک آدمی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر بنانا تھا تو میں مزدوروں کی جگہ پر گیا کہ کسی نوجوان کو مزدوری کے لیے لاؤں، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نوجوان کو اتنا خوبصورت، اس کے چہرے پہ نور تھا اور وہ مزدوروں کی جگہ پر بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ نوجوان کیا تم مزدوری کرنے آئے ہو یہاں؟ اس نے کہا چچا جان لقد خلقنا الانسان فی قبض، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، تو ہم تو دنیا میں آئے ہی مزدوری کرنے کے لیے. کہتے ہیں میں اس کی زبان سے یہ آیت سن کر بڑا حیران ہوا. میں نے کہا آپ کرو گے؟ اس نے کہا بالکل کروں گا. بھئی کیا لوگے؟ اس نے کہا جی میں اتنا لوں گا جو معاوضہ ہے، نہ اس سے زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا، اور ایک شرط میری یہ ہے کہ جب کام کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے مجھے ٹوکنا نہیں، میں تسلی کی نماز پڑھوں گا، مجھے منظور ہے. کہتے ہیں میں اسے لے کے آ گیا. شام کو جب میں نے دیکھا تو جتنا عام کوئی مزدور کام کرتا ہے اس نے 3-4 گنا اس سے زیادہ کام کر لیا تھا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے سوچا بھائی میں اسی سے اب مکان بنواؤں گا. اگلے دن جب اسے لینے کے لیے گیا تو جو مزدور وہاں تھے انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو آپ کو نہیں ملے گا، وہ تو ہفتے میں ایک دن کام کرتا ہے، وہ کوئی مزدور نہیں ہے، وہ تو طالب علم ہے، لیکن اپنے خرچے وہ خود پورے کرنے کے لیے ایک دن مزدوری کرتا ہے اور 6 دن ایک ایک روٹی وہ کھاتا ہے، اس لیے وہ اتنے پیسے لیتا ہے کہ 6 روٹیاں آ جائیں، نہ اس سے زیادہ لیتا ہے نہ اس سے کم لیتا ہے. اب آپ کو اگر اسے ملنے ہیں تو اگلے ہفتے پھر اسی دن آئیے. کہتے ہیں میں نے ویٹ کر لیا. جب اگلے دن پھر اسی دن گیا تو میں نے دیکھا وہ پھر بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے. ان کا نوجوان مزدوری کرو گے؟ کہنے لگے نہیں مزدوری کروں گا, شرطیں تو آپ کو پہلے سے بتائی ہیں. میں اسے لے کے گھر آیا. اب میں نے دل میں سوچا کہ اس نے اکیلے نے جو کئی بندوں کے برابر کام کیا, آج میں چھپ کے دیکھوں گا کہ اس کی وجہ کیا تھی. کہتے ہیں میں نے چھپ کے دیکھا, وہ جناب گارا ڈالتا اور اس کے اوپر اینٹیں رکھتا جاتا تیزی سے, اور اللہ کی شان کی برکت ایسی تھی کہ جو اینٹ وہ رکھتا وہ بالکل صحیح جگہ پر پڑتی اور وہ کام تیزی سے کرتا چلا جا رہا تھا. میں نے کہا یار اس کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد ہے, یہ تو بڑا نیک انسان ہے. اب میں باقی پورا مکان اسی سے بنواؤں گا. شام کو میں نے زیادہ پیسے دینے کی کوشش کی, اس نے انکار کر دیا. میں نے کہا مجھے تو نہیں چاہیے, مجھے تو بس اتنا چاہیے ایک ہفتے کا. اگلے ہفتے جب میں گیا تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک ساتھی بیٹھا تھا, اس نے کہا جی آج وہ کام کے لیے نہیں آیا اس لیے کہ وہ بیمار ہے, وہ مسجد کے اندر ہے, اس کو بخار ہے. کہنے لگے میں مسجد میں چلا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان چٹائی پر لیٹا ہے اور اینٹ کا اس نے سرحانہ بنایا ہوا ہے, اینٹ کے اوپر سر رکھا ہے لیٹا ہوا. میں اس کے قریب گیا تو بخار سے اس کا جسم بہت گرم تھا. میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور میں نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی کہ نوجوان مجھے بتا دیتے تو میں تمہیں کچھ کھانا بنوا دیتا, میں دوائی کر لیتا, میں یہ کر لیتا. کہنے لگا جب میں نے یہ باتیں کی تو اس نوجوان نے عربی کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے اور یہ کہا ہے مسافر تیرا سفر لمبا ہے اور تیرے پاس پیشہ تھوڑا ہے, تیار ہو جا معلوم نہیں کب تیرے لیے پیغام لینے والا آ جائے. کہنے لگے اس کے اشعار نے تو مجھے اور زیادہ حیران کر دیا. میں نے اسے کہا اچھا میں تمہارے لیے کچھ بنوا کے لاتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا اب آپ کو لانے کی ضرورت نہیں, اب میرا آخری وقت قریب ہے تو بس میرا تو اب مقصد پورا ہو گیا, میں اب جانے کے قریب. اور یہ کہہ کر اس نے اپنے رب سے مناجات کرنی شروع کر دی اور مناجات کی عجیب کی. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا, اے مالک میں نے دنیا کی رنگینیوں پہ لات ماری, میں نے اپنے نفس کی خواہشات کو پاؤں کے نیچے رکھا اور تیری رضا کے لیے اللہ میں اس راستے میں نکلا ہوں. اے مالک اب میری زندگی کا آخری وقت ہے, تو میری اس محنت کو مجاہدے کو قبول کر لینا, میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں تو بھی مجھے رد نہ کروا. جس بندے نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہوتی ہے نا, وہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے پروردگار نہ اپنے سے دور کر دے. کہنے لگے یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے مجھے وصیت کی. کہنے لگا چچا جان جب میری روح نکل جائے تو یہ انگوٹھی اور یہ قرآن پاک لے کے جانا اور جا کر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دے. کہنے لگا جب اس نے بادشاہ کا نام لیا تب مجھے خیال آیا اوہو وہ جس شہزادے کی باتیں عام لوگ کرتے رہتے ہیں یہ وہی شہزادہ تو نہیں. کہنے لگا میں حیران ہو کے دیکھوں کہ جس بندے کے سامنے دنیا کی ہر نعمت موجود ہے, جس کے پاس ہر عیش کا سبب موجود ہے, وہ نوجوان علم طلب کرتا تھا اور یوں مزدوری کر کے وہ اپنی روزی خود کماتا تھا. اللہ اکبر. کہنے لگے خیر جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کا جنازہ پڑھایا, دفنا دیا اور میں لے کر بادشاہ کے پاس گیا, اور جب میں نے بادشاہ کو جا کر وہ چیزیں دی تو اس نے کہا کہ اجنبی لگتا ہے تو پہ میرے لیے غم کی خبر لایا ہے. میں نے اسے بتایا کہ بھئی ایک نوجوان تھا اور یہی سلسلہ رہا. تو بادشاہ نے مجھے کہا کہ تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ ایک شہزادہ ہے, تم اسے اپنے گھر کی مزدوری کا کام لیتے رہے. میں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شہزادہ ہے اور آپ کا بیٹا ہے, ورنہ تو میں ایسا نہ کرتا. کہنے لگے اس پر ہارون رشید نے رونا شروع کیا اور اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ اے میرے بیٹے تو نے جوانی میں اس بات کو سمجھ لیا کہ تیرا بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے میں اس کو نہ سمجھ سکا. اے میرے بیٹے تو نے اپنی جوانی میں اس بات کو سمجھ لیا، تو نے اپنی جوانی میں اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ تیرا بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے میں بھی اس حقیقت کو نہ سمجھ سکا کہ اصل چیز کو آخرت کی تیاری ہے. الذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو تھامتے ہیں پھر ان کی زندگی ایسی گزر جاتی ہے. ان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اللہ کے دین کی خاطر، خواہشات کی قربانیاں، ضروریات کی قربانیاں، آرام کی قربانیاں، اللہ کے دین کے لیے یہ سب کچھ لٹانا پڑ جاتا ہے. دین قربانیاں چاہتا ہے. اس لیے یہ مدارس میں پڑھنے والی بچیاں پہلے دن سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم اس راستے پر جو آئے ہیں تو یہ راستہ قربانیوں کا راستہ ہے. ہم نے کسی سے اپنے آپ کو انفیریئر نہیں سمجھنا، ہم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، میرے مولا دنیا کے پیچھے چلانے کی بجائے تو نے اپنے دین کے عظیم کام کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم سے حسن میں زیادہ، عقل میں زیادہ، مال و دولت میں زیادہ، نسب میں بہتر لوگ تھے، اللہ تعالیٰ یہ دین کا کام ان کے حوالے فرمائے. اگر پروردگار نے ہمیں توفیق دی، اگر آج کی بچی اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کے محبوب کا فرمان بیٹھی ہے اور بخاری شریف پڑھ رہی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پر کرم نہیں ہے کہ پروردگار نے دین کے لیے اس کو قبول کر لیا. یہ دین کرم بیٹھی پڑھ رہی ہے وہ فرمان جس کو محدثین پڑھا کرتے تھے، جس کو مفسرین بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. آج کی سکول کالج سے پڑھ کر آنے والی بچی جب جامعہ میں قدم رکھتی ہے وہ حدیث کے ان کتابوں کو لے کر پڑھ رہی ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے. تو اس کے لیے پھر قربانیاں تو آتی ہیں، لہذا دنیا کی رنگینیوں کو یاد کرنے کی بجائے اللہ والوں کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے کہ ان کو اس راستے میں کیا قربانیاں دینی پڑی. یہ راستہ قربانیوں کا راستہ. الذین یمسکون بالکتاب، کتاب کی حفاظت والوں کو پھر یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اللہ اکبر. سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی جب انہوں نے حجاج کے خلاف قدم اٹھایا تو ان کے ساتھ تھوڑے، یہ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق کے بیٹے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے، انہی کے نام پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ام عبداللہ کی کنیت ملی. بڑے بزرگوں میں سے. جب انہوں نے وقت کے حاکم کو کہا کہ تیرے یہ کام درست نہیں ہے، تو اس وقت پھر ان کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑ گئے. افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر. چنانچہ کیا ہوا کہ ان کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے اور حجاج اتنے زیادہ لوگوں کو لے کے آ گیا، آپس میں مقابلہ شروع ہوا. تو تھوڑی دیر میں ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے بندے بہت شہید ہوتے جا رہے ہیں، اب بس تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا. تو دل میں خیال آیا کہ یہ ساتھ گھر ہے میرا، میں کیوں نہ اپنی والدہ کو آخری سلام کر لوں. تو عبداللہ بن زبیر اللہ عنہ اپنے گھر آئے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو چکی تھی، جیسے موتیا اتر آتا ہے اس طرح ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا پراپر. تو یہ اپنی بوڑھی والدہ کے قریب آئے اور ان کو آ کے کہا کہ امی میں اب آخری مرتبہ آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، اب تھوڑی دیر کے بعد میں شہید کر دیا جاؤں گا. اب آگے کوئی آج کی ماں ہوتی تو رونے پیٹنے بیٹھ جاتی، مگر وہ صحابیہ تھی، اس کے دل میں احد پہاڑ سے زیادہ ایمان تھا. جب انہوں نے بیٹے سے یہ بات سنی تو فرمانے لگی کہ بیٹے اگر تو حق پر ہے تو پھر ایک دن تو تجھے موت آنی ہی ہے. فرمانے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اگر تو حق پر ہے؟ موت تو ایک دن آنی ہے, اور اگر تو حق پر نہیں تو پھر بیٹے تجھ سے برا انسان دنیا میں کوئی نہیں. اس نے کہا آپ جانتی ہیں میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا. کہ اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھایا تو پھر تو کیوں گھبراتا ہے؟ بیٹے کے مورال بلند کر دیے, ہمت بڑھا دی. تو بیٹے نے کہا کہ امی بس ابھی تھوڑی دیر میں شہید کر دیا جاؤں گا, بس مجھے یہ خوف ہے کہ یہ لوگ مجھے شہید کریں گے اور میری لاش کا مسلح کریں گے, اس کو قیمہ بنا دیں گے. تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے, بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو کھال اتارتے ہوئے تکلیف نہیں ہوا کرتی. بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی اگر کھال اتاری جائے تو بکری کو تکلیف نہیں ہوتی. تو تجھے جب شہید ہی کر دیا جائے گا تو پھر تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تجھے اس کی کیا تکلیف ہوگی؟ ماں بوڑھاپے میں یہ باتیں کر رہی ہے. تو بیٹے نے کہا کہ امی بس میں اب جانا چاہتا ہوں. تو اس وقت ماں نے تین دعائیں دی. دعاؤں میں پہلی دعا یہ تھی, اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردیوں کی لمبی راتوں میں تیرے سامنے قیام کیا کرتا تھا, کاش ایسی زندگی آج ہماری ہوتی. ماں گواہی دے رہی ہے, اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردیوں کی لمبی راتوں میں تیرے سامنے ساری ساری رات قیام کیا کرتا تھا. ارے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ حرم کی گرمی کے لمبے دنوں میں سارا دن تیرے سامنے روزے سے رہتا تھا. ارے اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں. تین صفتیں گنوائی, راتوں کو تہجد میں پوری رات گزار دینے والا, سارا دن روزے کے ساتھ رہنے والا, اور تیسری بات کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا. اے اللہ اس نے خدمت سے ہمیں خوش کیا, میں اس کی ماں ہوں, میں دعا کرتی ہوں تو بھی اس سے خوش ہو جا. کاش کہ ہم بھی اپنے والدین سے ایسی دعائیں لینا, ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے ایسی دعائیں کریں کہ اے اللہ اس بچی نے خدمت کے ذریعے ہمیں خوش کر دیا, اے اللہ تو بھی میری بچی سے راضی ہو. کیسے لوگ تھے, کتنی بلند ہستیاں تھیں. تو ماں نے ان کو یہ دعائیہ کلمات دیے, اور جب دعائیہ کلمات سن کر وہ کہنے لگے اچھا امی اب میں جا رہا ہوں, تو ماں نے کہا ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے فرمانے لگی اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے, بیٹے مجھے نظر تو آتا نہیں کہ میں تیری شکل دیکھ سکوں, ذرا میرے قریب ہو کہ میں تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگ لوں. یہ ماں نے بات کہی, اے بیٹے میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی. اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, یہ اپنے جوان بیٹے کی شکل دیکھ نہیں سکتی کہ بینائی نہیں ہے. اے بیٹے میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی, تو ذرا میرے قریب ہو کہ میں تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو کو سونگ لوں. الذين يمسكون بالكتاب. اللہ اکبر. چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید گئے اور شہید ہو گئے. اللہ کی شان کے مخالف اتنا سنگ دل تھا کہ اس نے ان کی لاش کو چوک پر پھانسی کے ذریعے لٹکا دیا, رسی کے ذریعے لٹکا دیا, اور 40 دن تک لاش لٹکتی رہی. اب لوگ اسے کہتے کہ تم اتنا ظلم کر رہے ہو. اب وہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کہنے لگا کہ اگر ان کی والدہ آ کر سفارش کر دیں تو میں ان کو نیچے اتار دوں گا. اب لوگ آتے ہیں اور اسماد لانا سے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو لٹکے ہوئے 40 دن گزر گئے, اور وہ حاکم وقت کہتے ہیں کہ آپ جا کے سفارش کریں. کہنے لگی میں سفارش نہیں کر سکتی, مخلوق کے در پہ چل کے نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات ہی کر دے وہاں جا کے, چلو آپ کو آپ کے بیٹے کے پاس لے کے جاتے ہیں. غمزدہ تو دل تھا ہی صحیح, چنانچہ ان کے ساتھ اس جگہ پر آئیں جہاں بیٹے کی لاش لٹک رہی تھی, اور اتنا کلمہ کہا کہ اس سوار کو سواری سے اتارنے والا کوئی نہیں ہے, اس سوار کو سواری سے اتارنے والا کوئی نہیں ہے. اس کو بہانہ بنا کے چنانچہ اس کے جو مخالف تھا اس نے ان کو نیچے اتار دیا. یہ مائیں تھیں جن کے دل اتنے بڑے تھے اتنے بڑے بڑے صدمے دین کی خاطر وہ برداشت کر لیا کرتے، ان کو پتا تھا یہ زندگی کی حقیقت، وہ سمجھ گئے تھے کہ دین کی حفاظت کس کو کہتے ہیں. بیٹے نے جان دے دی مگر اس نے قرآن کو صاف کھول کر پڑھ کر سنا دیا کہ تمہارا یہ کام شریعت کے مطابق، اور ہم علم والے ہیں تو ہم تو اس کی حفاظت کریں گے، تمہیں حق حق بتائیں گے اور باطل کو باطل بتائیں گے. اتنی قربانیاں دینی پڑیں. اللہ الذین یمسکون بالکتاب، اللہ اکبر، کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے. شیطان بھی کوشش کرتا ہے قرآن کی تعلیمات سے ہٹ جائے، نفس بھی کوشش کرتا ہے کہ تعلیمات سے ہٹ جائے، لوگ بھی کوشش کرتے ہیں رشتہ دار کہ تعلیمات سے ہٹ جائے، مگر یہ لوگ ہٹتے نہیں، یہ جمے رہتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں. یہ قربانیاں فقط ان حضرات نے نہیں دی، یہ تو ایک سلسلہ ہے قربانیوں کا. اس کے بعد جتنے بھی اکابر آئے ان کو بھی زندگی میں قربانیاں دینی پڑی. ہمارے قریب کے دور میں ہمارے اکابر علماء دیوبند، انہوں نے دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ انسان سنتا ہے حیران ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، حیران ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہوا کہ ان حضرات کو درخت کے اوپر لٹکا کر زندہ حالت میں ان کی کھال ان کے جسم سے علیحدہ کر دی گئی. چنانچہ میں کشمیر کا سفر ایک مرتبہ کرنے کا موقع ملا تو وہاں کے ایک مفتی صاحب نے ہمیں وہ درخت دکھایا جس درخت کی ٹہنی یعنی اس کے تنے پر دو بھائی تھے عالم تھے، ان کو لٹکا کر زندہ حالت میں ان کی کھال اتاری گئی تھی اور انہوں نے وہ قربانیاں دی. آپ کو کیا پتا فرنگی نے جو دور اس ملک کو چھوڑا آسانی سے نہیں چھوڑا، اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، لیکن بالآخر علماء کی قربانیوں کے سامنے اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. چنانچہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں دہلی میں گیا تو جن خیموں میں ٹھہرا مجھے انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو آئی. جب میں خیمے کے پچھلی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ انگاروں کو زمین پر بچھایا گیا اور 40 علماء کو ایک وقت میں انگاروں کے اوپر لٹایا گیا تھا. یہ بادشاہی مسجد لاہور کی، اس کے دروازے کے اوپر پھندا لٹکایا گیا تھا 24 گھنٹے. ایک عالم کو پھانسی دی جاتی، جب تک وہ لٹکتا رہتا اس کی لاش ہلتی رہتی تو لوگوں کو تماشا دکھایا جاتا، جب ٹھنڈا ہو جاتا پھر دوسرے عالم کو پھر تیسرے کو. 24 گھنٹے متواتر علماء کو یہاں پھانسی دی گئی. مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ علم حاصل کرنے کا تصور ہی ذہن سے نکال دیں. اتنی قربانیاں دی علماء، جامع علم پیش کر دی انہوں نے. چنانچہ اللہ اکبر، ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امرتسر کی جیل میں فرنگی نے اکٹھا کیا اور اتنا اس نے ہمیں تکلیفیں دیں جتنا وہ دے سکتا تھا، اور اتنی تکلیفیں دینے کے بعد لاہور کے گورنر نے اسے پیغام بھیجا کہ یہ لوگ تم سے سیدھے نہیں ہوتے تو میرے پاس بھیجو. اس نے ہمیں ادھر بھجوا دیا. جب یہاں کے فرنگی نے دیکھا کہ ہمیں فقط ہتھکڑیاں لگی ہیں تو اس نے کہا ان کو تو سزا دینی نہیں آتی تھی. اس نے ہمیں پاؤں میں بیڑیاں بھی ڈال دیں اور ساتھ گز بھی لگا دیا. یہ گز ایک ایسی مصیبت تھی کہ جس میں نہ انسان بیٹھا ہوتا ہے نہ انسان کھڑا ہوتا ہے، درمیان کی حالت میں ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد تھک جاتا ہے، اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ بتا نہیں سکتا، تو تکلیف دینے کی خاطر اس نے گد لگا دیا، کہنے لگے ہم اتنی تکلیف کی حالت میں نہیں. کئی مہینے تک اس نے ہمیں اسی طرح تکلیفیں دی، مگر ہم اپنی بات کے اوپر جمے رہے. تو پھر ملتان کے گورنر نے انہیں لکھا کہ ابھی تک اگر تم سے یہ باز نہیں آئے تو ذرا میرے پاس بھیجو. وہ لکھتے ہیں، تاریخ کالا پانی کتاب کا نام ہے، لکھتے ہیں کہ ہم میرے لیے پنجرے بنوائے گئے، اور پنجرے ایسے تھے کہ ہمیں اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور ہمارے جسم کے چاروں طرف ہم سے انچ دو انچ کے فاصلے پر کیل لگا دیے گئے، اور یہ پنجرے گاڑی کے اندر ریل گاڑی میں رکھ دیے گئے، اور پھر بغیر سیٹی بجائے یک دم گاڑی کو چلایا گیا تو جھٹکا لگا اور ہمارے ایک جسم کے پورے طرف وہ سارے کے سارے کیل اندر دھس گئے، اندر سے خون نکلنے لگا. ابھی ہم اس خون کو پونچھ نہیں پائے تھے کہ گاڑی کو یک دم بریک لگائی گئی اور دوسری طرف ہمارے کیل چپ گئے. کہنے لگے ہم اندر ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے چاروں طرف ایک ایک انچ پر کیل ہیں، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کہاں جھٹکا لگے گا اور کہاں جسم میں کیل چبھیں گے. سولی پہ لٹکنے سے زیادہ مشکل کام. اس حال میں ہم پنجرے میں بیٹھے اور کہنے لگے، لکھا ہے کہ ہمیں 3 مہینے میں لاہور سے ملتان پہنچایا گیا. گاڑی کھڑی کر دی جاتی اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں کب چلے گی، کئی کئی دن اسی طرح کھڑی رہتی، پھر اچانک چلا دی جاتی تو پھر کیل ہمیں چبھتے. گرمی تھی، پسینہ تھا، پھر جو زخم تھے ان میں ٹیپ پڑ گئی کیونکہ ان پر مرہم جو نہ لگائی گئی. کہنے لگے ہم اتنی تکلیف میں کہ بتا نہیں سکتے، اور ان پرانے زخموں میں جب پھر کیل چبھتے تو ہم مچھلی کی طرف تڑپ کے رہ جاتے. اور یہ سب کس لیے تھا؟ کہ یہ لوگ مان لیں کہ دین سے ہٹیں گے اور ہماری بات کو مان لیں. مگر ان لوگوں نے فرنگی کو کہہ دیا تھا، دین سے ایک ذرہ بال برابر بھی ضرور نہیں ہل سکتے. الذین یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے یہ لوگ. کہتے ہیں جب ہمیں ملتان پہنچایا تو ملتان والے نے کہا اتنی تکلیفوں کے بعد یہ نہیں سمجھے بڑی ڈھیٹ ہڈی ہیں، اچھا کل ان کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، کیا روز کی مصیبت ہے. کہنے لگے جب ہم نے پھانسی کی آواز بات سنی ہم اپنے دل میں خوش ہو گئے، ہمیں منزل مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی، اتنی قربانی ہے جس کام کے لیے دیں، اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول کر لیں گے. کہنے لگے ہم نے رات تہجد پڑھی اور گھاس کے تنکے چبا کر ہم نے روزے کی نیت کر لی، گھاس کے تنکے چبا کر ہم نے روزے کی نیت کر لی تاکہ کل ہمیں پھانسی دی جائے تو ہم روزے کی حالت میں ہوں. کہنے لگے اگلے دن جب فرنگی آیا اس نے ہمارے چہرے کو دیکھا تو تازگی نظر آئی، کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا، آج تمہیں پھانسی لٹکائیں گے اور تمہارے چہرے اتنے تر و تازہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ چونکہ آپ ہمیں پھانسی دیں گے تو ہمیں شہادت ہمارا مقصود مل جائے گا. کہنے لگا اس نے یہ سنا چپ ہو گیا، پھر اس نے کسی اور سے فون پر بات کی، پھر آ کر کہنے لگا کیونکہ پھانسی سے آپ خوش ہو جاؤ گے ہم آپ کو پھانسی بھی نہیں دینا چاہتے، ہم آپ کو عمر قید کے لیے کالا پانی بیچتے ہیں. لکھتے ہیں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. فرماتے ہیں ہماری یہ تیاریاں ہو گئیں ہمیں بھیجنے کے لیے عمر قید کے لیے. اب جس دن ہمیں نکالا گیا عمر قید بھیجنے کے لیے، کہنے لگے وہ دن امتحان کا سب سے سخت دن تھا. کیوں؟ کہ فرنگی نے سب قیدیوں کے بیوی بچوں کو بھی بلوا لیا تھا. اب جیسے ہی میں باہر نکلا میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ میں زنجیریں ہیں، اور مجھے جب بیوی نے اس حال میں دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے میرا چھوٹا سا بیٹا تھا وہ آ کے میری ران کے ساتھ لپٹ گیا. ابو جانوروں کو باندھتے ہیں زنجیروں سے, آپ کو کس نے باندھا ہے؟ اب میں اپنے بیٹے کو کیسے سمجھاتا؟ انگریز نے میری بیوی سے یہ کہا کہ اگر تمہارا شوہر اتنا کہہ دے کہ ہم فرنگی کے مخالف نہیں تو ہم ابھی اسے آزاد کر کے تمہارے ساتھ گھر بھیج دیں گے. اب بیوی منت کر رہی ہے, کہہ رہی ہے بڑا عرصہ ہوا جدا ہوئے, اب آپ آ جائیں گھر, اور آپ نے تو صرف زبان سے کہنا ہی ہے کہ میں فرنگی کا مخالف نہیں, تو آپ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ کہنے لگے مگر ہم نے کہا کہ ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے. اتنا مجبور کیا گیا. کہنے لگے یہ جو وقت تھا کہ بیٹا رام سے لپٹ کے رو رہا ہے اور بیوی پاؤں پکڑ کے رو رہی ہے, یہ ہمارے لیے سب سے مشکل وقت تھا. ہم نے اپنی بیوی کو سمجھایا, اللہ کی بندی ہم علماء ہیں اور یہ اصول کی بات ہے, ہم اگر زبان سے یہ کہہ دیں گے تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا, ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے. تم نے اتنی قربانیاں دی, اللہ کے لیے کچھ قربانیاں اور دو, زندگی میں اللہ کو منظور ہوا تو گھر پہ ملاقات ہوگی, نہیں تو پھر قیامت کے دن حوض کوثر پر محبوب کے سامنے ملاقات. الذین یمسکون بالکتاب ایسی قربانیاں دی ہمارے علماء. فرماتے ہیں بالآخر ہمیں بھجوا دیا گیا, کئی سال وہاں رہے اور کچھ سالوں کے بعد بیوی کا خط آیا کہ آپ کی بیٹی جوان ہو چکی, اب میں عورت زاد ہوں, میں اس کا فرض کیسے ادا کروں؟ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ قریب کسی شیخ طریقت کی خدمت میں آپ جاؤ اور ان کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ میرا خامد جس طرح عمر قید میں ہے اور بیٹی میری جوان ہے, تو آپ اپنے متوسلین مریدین معتقدین میں سے کوئی نیک متقی نوجوان اس کو آپ تجویز کر دیں تاکہ اس بیٹی کا ہم فرض ادا کر دیں, اور جب وہ یہ کام کر لے تو پھر مسجد میں جمعہ کے دن میری بیٹی کا نکاح پڑھ دیا جائے اور اعلان کیا جائے لوگوں ایک ایسی بچی کے نکاح میں شریک ہو جاؤ جو زندہ باپ کی یتیم بیٹی ہے. یہ اعلان کرو ان الفاظ کے ساتھ کہ لوگوں ایک لڑکی کا نکاح ہوگا جو زندہ باپ کی یتیم بیٹی ہے. الذین یمسکون بالکتاب ایسی قربانیاں دیں. اب سوچئے کہ یہ ان اکابرین کا راستہ ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے ہم نے نیتیں کر لی ہیں. اب اس راستے میں کھانا ایسا ملتا ہے, پانی ایسا ملتا ہے, بستر ایسا ملتا ہے, یہ کیا حیثیت رکھتی ہیں چیزیں؟ تو اس لیے طالبات کی خدمت میں گزارش ہے, ایک نئے سال کی ابتدا کر رہی ہیں, وہ بھی ایک شوق اور جذبے سے اس کی ابتدا کریں, معلمات بھی ایک نئے ولولے اور لگن کے ساتھ ابتدا کریں. مقصد دونوں کا یہی ہو کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے, محبوب کے فرمان کو سننا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں ہم نے لاگو کر کے دکھانا ہے. جو پڑھیں گے عمل کریں گے, اور ہم بھی قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو زندگی میں مضبوطی سے تھامے رکھا, اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ورثاء میں جن کو شامل کر لیا جائے گا. رب کریم ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے, ہم کمزور ہیں اور کمزوروں پر ہر کوئی مہربان ہوتا ہے, ہمارا پروردگار تو ویسے ہی مہربان ہے, تو وہ ہم عاجز مسکینوں پر رحم فرمائے اور ہمارے ہمیں یکسوئی کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن جب آواز دی جائے کہ دین کی محنت کرنے والے, دین کی خاطر غم زدہ رہنے والے, دین کی خاطر اپنی خواہشات کو دمانے والے, الذین یمسکون بالکتاب کہاں ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اس زمرے میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. یہ سوچئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا إله إلا الله. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوهاب. اللهم صل على اخينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اے مالک, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے مالک, ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اللہ, جو بچیاں پڑھنے والی ہیں اللہ, ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما. اللہ, ان کو نبی اسلام کی ایک ایک سنت کے ساتھ محبت نصیب فرما. اللہ, ان کو سنت کی عاشقہ بنا. رب کریم, ان کی پوری زندگی سنت کے مطابق بنا. ان کے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما, اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ, ان کو دین اور دنیا دونوں کی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ, ان کو دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ, ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم قیامت کے دن علماء کی صفوں میں کھڑے ہو, مگر آپ اگر چاہیں تو اللہ, سب آسان ہے. اللہ, ہم عاجز مسکینوں کو بھی یہ نعمت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. رب کریم, رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. ہمارے والدین عزیز اطہار مشائخ جو فوت ہو چکے, سب کی مغفرت فرما, جن کی آپ نے مغفرت کر دی, قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ, اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ, اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ, جو حضرات اس کا اہتمام انتظام کر رہے ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما, کام کاروبار میں برکت پیدا فرما, آنے والی معلمات کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما, پڑھنے والی طالبات کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ, اس ادارے کو مینارۂ نور بنا اور اس کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا. اے اللہ, پڑھنے والی بچیاں ہیں, ان کے والدین کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. رب کریم, بیماروں کی شفا عطا فرما. اے اللہ, ہم کمزور ہیں, اپنی رحمت سے ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما. رب کریم, جو دین کے کام ہمارے دوست احباب متعلقین شروع کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں, اللہ ان کی تکمیل میں بھی آسانیاں پیدا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.